الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ محمد کی آیت نمبر 35 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو کچھ احکام دیے گئے، ان کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یتراکم اعمالکم، تو تم سستی نہ کرو اور خود صلح کی طرف دعوت نہ دو، اور تم ہی غالب ہوگے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا۔ یہ حکم جو ہے یہ عام مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ دشمن کا جب مقابلہ ہو تو کمزوری نہ دکھاؤ، کاہل نہ بنو، سستی کا مظاہرہ نہ کرو، اور اپنی طرف سے صلح کی دعوت دے کر اپنے آپ کو پست اور کمتر ثابت نہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرو گے تو تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی غالب آؤ گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید و نصرت کا وعدہ ہے کہ مسلمان اگر احکام خداوندی پر عمل کرتے ہوئے راہ خدا میں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال ہوگی اور مسلمان ہی غالب آئیں گے۔ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب ہوگے۔ اب اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جنگ کے احکام بیان فرمائے اور اس میں کافی ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، ہم اسے بیان بھی کر چکے ہیں، لیکن انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جنگ کی تیاری پوری کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، اور جتنی قوت بن پڑے اتنی تیار رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں یہ بھی داخل ہے، یعنی یہاں پر صرف یہ مراد نہیں ہے کہ تم نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے گا، ان احکام پہ عمل بھی ضروری ہے۔ راہ خدا میں خواہ جنگ کے لیے نکلے ہوں تب بھی نماز اور ذکر اللہ جاری رہنا چاہیے۔ نماز جو فرض ہے وہ تو پڑھنی ہے، اور ذکر اللہ کی کثرت بھی جاری رہے، یہ قرآن کا حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ جنگ کی بھرپور تیاری یہ بھی ضروری ہے، بہادری کا مظاہرہ کرنا یہ بھی ضروری ہے، میدان جنگ سے فرار نہ ہونا یہ بھی ضروری ہے، آپس میں افتراق اور انتشار کا شکار نہ ہونا یہ بھی ضروری ہے، مل کر حکمت عملی کے ساتھ چلنا یہ بھی ضروری ہے، کمانڈر کے حکم پہ عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ سارے احکام وہ ہیں جو قرآن کی آیتوں میں بیان کیے گئے۔ تو لہذا اس طرح کی جب آیات ہوتی ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم ہی غالب ہوگے، تو یہ اپنی تمام شرائط کے ساتھ ہی بشارت دی جاتی ہے، جو اس کے لوازمات ہیں ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ مطلق اس کو لے کر اگر دیکھیں گے اور کئی جگہ پر شکست نظر آئے گی تو پھر جو ہے وہ شیطان وساوس کا شکار کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ تم ہی غالب ہوگے کس صورت میں، تو وہ جو اس کی شرائط اور اس کے لوازم ہیں وہ عرض کر دی ہے۔ اب عام طور پہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا ہو یا جان کی بازی لگانی ہو، دونوں میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ دنیا کی محبت بنتی ہے، دنیا کی زندگی بنتی ہے۔ مال زندگی گزارنے کے لیے چاہیے اور زندگی خود زندگی کے لیے چاہیے، تو اب یہ دنیا کی محبت اور دنیا کی زندگی ہے جو خدا کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے سے بھی روکتی ہے اور جان کی قربانی دینے سے بھی روکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص اس رکاوٹ کو قرآن پاک کے اندر دور کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، فرما انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو وہ تمہیں تمہارے ثواب عطا فرمائے گا، اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا. اگر اللہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تو تم بخل کرو گے، اور وہ بخل تمہارے دلوں کی کھوٹ کو ظاہر کر دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو راہ خدا میں جہاد کی راہ میں رکاوٹ ہے اس کے حوالے سے بتا دیا کہ ایک مال رکاوٹ بنتا ہے اور دنیا اور دوسرا دنیا کی زندگی. تو فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو کھیل کود ہے، یہ تو کچھ وقت کی ہے. گو ہمیں وہ وقت بڑا طویل لگے، 50 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، اگرچہ ہمیں بڑی طویل زندگی لگے، لیکن آخرت کے مقابلے میں اور آخرت کی زندگی کے دوام کے مقابلے میں یہ 50-60 سال تو حیثیت ہی کچھ نہیں رکھتے. ایک کو 1 کروڑ سے کیا نسبت ہے؟ ایک عدد کو، ایک کے عدد کو، ون، اسے 1 کروڑ سے کیا نسبت ہے؟ لوگ بولیں گے یار ان کا تو تقابل ہی کوئی نہیں. ایک اور 1 کروڑ کا تو تب بھی کچھ تقابل ہے کہ 1 کروڑ کا 1 کروڑواں حصہ ہے، لیکن دنیا کی زندگی کے 50 سال تو آخرت کی لامتناہی زندگی کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے. تو فرمایا دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے، اس میں بندہ مگن ہوتا ہے اور مزوں میں لگ جاتا ہے، لیکن اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا، اس کی ناپائیداری جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. لہذا اس کی وجہ سے اللہ کی راہ میں اگر جان دینے کی باری آئے تو اس وجہ سے نہ رکو، دنیا کی محبت کی وجہ سے نہ رکو. اب رہا مال کا معاملہ، تو فرمایا کہ اللہ تعالی تم سے کچھ مال نہیں مانگتا اپنی ذات کے لیے. اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ذات کے لیے مال نہیں مانگتا، وہ غنی ہے، وہ تو مالک الملک ہے، رب العالمین ہے، خالق کل ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے، عرش و فرش، زمین و آسمان، شرق و غرب سب اس کی سلطنت میں داخل ہیں، تو وہ تم سے مال کیا مانگے گا؟ وہ بے نیاز ہے، غنی ہے، کسی کا حاجت مند نہیں، کسی شے کا حاجت مند نہیں. تو تم سے جو مال مانگتا ہے وہ تو تمہارے ہی بھلے کے لیے، تمہارے ہی بھائیوں کے لیے، تمہارے ہی جو ہے وہ دوسرے مسلمان اور دوسرے غریب انسانوں کے لیے فرماتا ہے کہ ان پہ خرچ کرو، یا کسی اور مقصد اعلیٰ کے لیے خرچ کرنے کی حاجت ہو تو اس کے لیے تمہیں حکم دیتا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ تم سے بہت زیادہ مال نہیں مانگتا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ تم سے بہت زیادہ مال نہیں مانگتا. اگر وہ تم سے بہت مال مانگ لے تو تم تو کنجوسی کرنے لگ جاؤ، پھر تم نہ دو، تمہارے دلوں کا کھوٹ اس بخل کی وجہ سے ظاہر ہو جائے کہ تمہارے دلوں میں مال کی کتنی محبت ہے کہ خدا کے حکم پر سارا مال نکالنا بھی بڑا مشکل ہے. عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں جو اپنا سارا مال، اپنی جان تک اللہ کی راہ پہ دینے کو تیار ہوتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو آگ میں کود پڑے، اور آپ نے اپنے بچوں کو، بیوی اور بچے کو مکے کے بیابان کے اندر چھوڑ دیا تھا، تو یہ کیا تھا؟ یہ سب کچھ قربان کرنے والی بات تھی. پھر اپنے بیٹے کو جب ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو یہ کیا تھا؟ یہ تو مال سے بڑھ کر قربانی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال سرکار کی بارگاہ میں لے آئے کہ یا رسول اللہ سب آپ کے لیے، سب اللہ کے راستے میں، گھر کے لیے اللہ اللہ کا رسول کافی. تو صحابہ کرام میں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ایسے ہیں کہ جن سے جتنا مانگا جائے سب دے دیں، لیکن اکثریت کا حال یہی ہوتا ہے عموماً انسانوں میں کہ اگر ان سے بہت زیادہ مانگا جائے تو پھر بخل پہ آ جاتے ہیں، کنجوسی پہ آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ جو ہے وہ حکم نہیں دیتا، وہ حکم نہیں دیتا جو ان کے لیے بہت ہی دشوار ہو. سارا مال دے دینا طاقت سے باہر نہیں ہے، لیکن بہت دشوار ضرور ہے کہ آدمی کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے کہ اپنا سارا مال ہی دے دے اور دوبارہ نئے سرے سے کمائے اور پھر کھانا شروع کرے، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا حکم نہیں دیتا، لیکن اگر دے تو تمہارے دلوں کے کھوٹ ظاہر ہو جائے. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے دوبارہ انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہی بیان ہوتا ہے، ہا انتم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ہاں ہاں یہ تم ہو جو بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اے لوگو، یہ تم ہو جنہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اب اگر تم بخل کرو گے تو اس کا نقصان تمہاری ہی ذات کو ہوگا، اللہ بے نیاز ہے، تمہارے پیسے دینے سے کوئی خدا کی ملک میں اضافہ نہیں ہو جاتا، کو خدا کو فائدہ نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کا حاجت مند نہیں۔ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم خدا کے محتاج ہو، تم سب محتاج ہو اللہ کے۔ تو فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم منہ پھیرو گے خدا کے احکام سے اور اس کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اور نبی کی اطاعت سے، تو اللہ تمہیں لے جائے گا، ختم کر دے گا، تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ خدا کی راہ میں جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، لہذا تم ہی کر لو، اس میں تمہارا بھلا ہے، ورنہ خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا، مٹا دے گا، اس نسل کو سائیڈ میں کر دے گا، اس کی جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے، یہ اس کے اوپر بڑا مفصل کلام بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں صرف ایک آدھ چیز پہ جو ہے وہ کلام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی شے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے تو ہمیں اس صلاحیت کو خدا کے دین کی خدمت میں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پہ مجھے بولنے کی صلاحیت ہے، میں اچھا بول سکتا ہوں، کوئی بھی کوئی اچھا بول سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے یہ اچھے بول اللہ کے دین کی خدمت میں لگائے۔ کسی میں اچھی تحریر کی صلاحیت ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے دین کی خدمت میں اپنی تحریروں کو صرف کرے۔ کسی کے اندر آواز کی خوبصورتی ہے تو اپنی آواز کی خوبصورتی کو قرآن کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ السلام کی نعتوں میں صرف کرے۔ اگر نہیں کرو گے تو تم نے تو دنیا سے جانا ہی جانا، خدا اور لے آئے گا۔ اگر تمہیں توفیق نہیں مل رہی تو خدا تمہیں ہٹا دے گا، تمہاری جگہ اور لے آئے گا۔ بعض لوگ جو دین کے خدمتگار بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم ہیں تو دین کا نظام چل رہا ہے، ہم نہیں ہوں گے تو دین کا کام ہی بند ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، بڑے بڑے دنیا سے گزر گئے، خدا کا دین سلامت رہا، بڑے بڑے دنیا سے اٹھ گئے، خدا کا دین چلتا رہا۔ ہاں ان کے فیوز، برکات، فوائد دین کو ہوئے، لیکن دین محتاج نہیں ہے، جو خدا کا دین ہے محتاج نہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کو دین کا کام کر سکتے، کو نیکی کی دعوت دے سکتے، کسی کو برائی سے منع کر سکتے ہیں، کسی کو گناہوں سے روک سکتے ہیں، کسی کو نیکی کی طرف، مسجد کی طرف لا سکتے ہیں، نیکی اور اچھے ماحول کی دعوت دے سکتے ہیں، تو کر لیں، ورنہ خدا تم سے یہ صلاحیت بھی لے لے گا یا تمہارے لیے رکاوٹ کر دے گا کہ تمہیں توفیق ہی نہیں ملے گی کہ یہ کام کر سکو، اور اللہ تعالیٰ اوروں کو موقع عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہی دین کا سچا خادم بنائے۔ بخل کی مذمت یہاں پر بیان کی گئی، فرمایا کہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنی جان سے ہی بخل کرتا ہے، اپنی جان سے ہی بخل کرتا ہے، مراد یہ کہ اس کے بخل کا نقصان اس کی جان کو ہی ہونا ہے، بخل کے کنجوسی کے، بخل کا مطلب کنجوسی، کنجوسی کے جو نقصانات ہیں دینی بھی ہیں دنیاوی بھی ہیں۔ دینی نقصان احادیث کے اندر جیسے آیت ہی ہے، آیت میں ہی اس کی مذمت بیان کی گئی کہ بخل مذموم ہے، تو اس مذمت کا مورد ہے کہ اس کے اوپر یہ وعید اور یہ جو وعید ہے وہ صادق آ رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ بخل کرنے والا کبھی کامل مومن نہیں بنتا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اچھا، اسی طرح بعض اوقات بخل کنجوسی جو ہے بندے کو کفر تک لے جاتی ہے. اب یاد رکھیں، بخل کنجوسی جو ہے بندے کو کفر تک لے جاتی ہے. قارون جو تھا، قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بڑا پیسے والا، وہ جو سونا بناتا تھا اور سونے کے ڈھیر تھے جس کے پاس، خزانوں کی چابیاں جس کی اونٹ اٹھاتے تھے، وہ کافر کیوں ہوا؟ کنجوسی کی وجہ سے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کہا گیا، نہیں کیا، انکار کر دیا، حکم خدا کا انکار کر دیا، کافر ہو گیا. تو کنجوسی کفر تک لے گئی. اس سے بڑھ کے اس کی وعید یا اس کی جو ہے خباثت اور کیا ہو سکتی ہے. اسی طرح دنیاوی اعتبار سے بھی، اسی طرح حدیث مبارک میں کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا، بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت سے دور ہے. حدیث مبارک کے الفاظ ہے کہ بخیل جو ہے وہ جنت سے دور ہے اور سخی جنت کے قریب ہے. بخیل لوگوں سے دور ہے اور سخی لوگوں کے قریب ہے. سخی جہنم سے دور ہے اور کنجوس جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے. پھر کنجوس آدمی دنیا کے اندر بھی مذموم ہی ہوتا ہے. کبھی کنجوس آدمی کی آپ نے تعریف سنی کہ ماشاءاللہ جی بڑا کنجوس آدمی ہے، جی کیا بات ہے اس کی، کیا بڑا شاندار آدمی ہے، بہت کنجوس ہے. کبھی سنی آپ؟ کنجوس آدمی کے سارے مذمت کرتے ہیں کہ یار بڑا ہی کنجوس آدمی ہے، بالکل جو ہے نا مکھی نہیں دیتا کسی کو. لوگ خواہ اس کی غیبت ہی کرے، غیبت کر کے گناہوں میں مبتلا ہوں، وہ لوگوں کا اپنی ان کے لیے جو احکام شرع ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو کنجوس ہے بہرحال وہ لوگوں کی نظروں میں ملامت اور مذمت کا مستحق ہوتا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں جو ہے نا وہ غلط بات ہی کرتے ہیں، اور لوگوں کی نظر میں حقیر ہوتا ہے. یار 50 مرتبہ چلے جائیں کبھی توفیق ہی نہیں ہے اس کو کہ کوئی آدمی کسی کو چائے پیش کر دے یا کسی کو کوئی جو ہے نا وہ آفر ہی کر دے کسی چیز کی. لوگوں کا کہنا بھلے اپنی ہے 100% غلط، لیکن اگر کسی کی کنجوسی کی فطرت اور عادت کی وجہ سے یہ بات ہے تو بہرحال وہ لوگوں کی نظر میں جو ہے مبغوض اور ناپسندیدہ ہی ہوتا ہے. اور صحابہ جو ہے سبحان اللہ، یہ بڑا اعلیٰ وصف ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی، سارے نبی سخی ہوتے تھے، سارے نبی سخی تھے. ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی تو مشہور ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے کیا کہنے، سبحان اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ رب ہے، معطی عطا کرنے والا یہ ہیں قاسم. آقا ہے تقسیم کرنے والے، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت تو جو ہے وہ دریاؤں کی طرح بہتی تھی. آقا کریم علیہ السلام تو ایک مرتبہ میں 60,000 بکریاں ایک بندے کو عطا فرما دیتے، 60,000 بکریاں ایک آدمی کو سخاوت کے اندر ہی عطا فرما دے. آج کے زمانے میں شاید کوئی تصور بھی نہ کر سکے کہ ہم میں سے کوئی، یعنی ہمارے آج کے زمانے میں کوئی اس طرح کسی کو دے سکے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف مبارک تھا. تو جود و کرم، جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو یہ جو جود و بخشش ہے، یہ عطا و سخاوت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور کنجوسی جو ہے، بخل جو ہے، یہ اللہ کے ناپسندیدہ اور برے بندوں کی صفات میں سے، تو ہمیں کنجوسی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد سورۃ الفتح شروع ہوتی ہے. سورۃ الفتح قرآن پاک کی 48 سورت ہے، 48 سورت ہے. یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں 4 رکوع اور 29 آیتیں ہیں، 29. اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں فتح مبین کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین سے، فتح مبین عطا فرمائی، فتح مبین سے سرفراز فرمایا. تو پہلی آیت میں فتح مبین کا تذکرہ ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ فتح ہے. اور سورہ فتح کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ مبارکہ بڑی محبوب تھی. جب یہ نازل ہوئی، جب یہ سورت نازل ہوئی، تو حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، تو وہ پھر آگے طویل واقعہ ہے، لیکن اس کا آخر یہ ہے کہ آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، آج رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس سورت کی یہ آیت تلاوت فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، مراد یہ کہ یہ سورت مجھے دنیا جہان سے زیادہ پیاری ہے۔ تو جو سورت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری ہے، ہمیں تو پیاری پیاری، سارے قرآن سے پیار ہے، لیکن اس کے جس حصے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ پیار ہے، ہمیں بھی اس سے زیادہ پیار ہے۔ سورہ فتح جو ہے، یہ اس میں بہت سارے جو ہے نا وہ خوبصورت واقعات بیان کیے گئے، اتنی تفصیل کے ساتھ تو میں یہاں بیان نہیں کر سکوں گا، اس کے لیے میں یہی عرض کروں گا کہ اگر سیرات الجنان سے، تفسیر سیرات الجنان سے اس کی تفسیر مفصل طور پہ آپ مطالعہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بہت شاندار آپ کو مواد ملے گا، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے، تعظیم کے حوالے سے، تعظیم کی اہمیت و عظمت کے حوالے سے، پھر اس کے بعد دیگر معاشرتی احکام کے اعتبار سے اس میں بڑے ہی خوبصورت باتیں بیان کی گئی ہیں۔ میں مشورہ دوں گا کہ ہو سکے تو اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کا مفصل مطالعہ سیرت الجنان سے کیجیے گا۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے حبیب ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا، روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ انا فتحنا لک فتحا مبینا سے لے کر فوزن عویما تک آیات نازل ہوئی، تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹ رہے تھے، حدیبیہ مقام حدیبیہ سے صلح حدیبیہ کے بعد واپس لوٹ رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت حزن و ملال تھا، غمگین تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں اونٹ نہر فرما دیا تھا جب یہ آیات نازل ہوئی، تو ارشاد فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ اس کے نزول کا وقت یوں کہہ لے کے بیان کیا گیا۔ بیسیکلی یہاں پر جو معاملہ چل رہا ہے وہ ہے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، آپ نے خواب دیکھا تھا تو آپ نے اس کو بیان کیا، فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام شریف میں داخل ہو رہا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کسی نے عمرہ کر کے حلق کیا ہوا ہے، کسی نے قصر کیا ہوا ہے، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، آگے جا کے وہ آیت آئے گی، لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، تو یہ آیت مبارکہ آگے جا کے آئے گی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خواب بیان کیا تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، وجہ یہ تھی کہ جب سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ منورہ آئے تھے، تب سے یہ دوبارہ مکے جا کے خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر سکے تھے، عمرہ نہیں کر سکے تھے، حج نہیں کر سکے تھے، تو دل کے اندر ایک تڑپ تھی، کیونکہ اہل عرب خانہ کعبہ سے بڑی محبت کرتے تھے، عمرے اور حج سے بڑا لگاؤ تھا، لیکن نہ تو مہاجرین واپس جا سکے اور نہ ہی انصار کی کوئی تعداد جو ہے وہ جا سکی، کیونکہ یہ بھی مسلمان تھے، تو یہ بھی ڈرتے تھے کہ جائیں گے تو کفار ماریں گے اور شہید ہی کر دیں گے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جائیں گے اور جا کر عمرہ کریں گے، خانہ کعبہ کے طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، آپ زمزم پئیں گے، زیارت ہوگی، تو یوں بڑے خوش تھے۔ اب سب نے تیاری کی، نبی پاک علیہ السلام نے اعلان بھی فرما دیا کہ جنہوں نے چلنا ساتھ چلے، تو 1400 صحابہ کرام، 1400 صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمرے کے لیے چل پڑے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے
تو کفار مکہ کو اطلاع ہوئی. اب یہ حدیبیہ کا جو مقام تھا یہ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پہ تھا. اب جب کفار کو خبر پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 1400 صحابہ کو لے کے آ گئے, تو انہوں نے آپس میں مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کرنے کے لیے آئے, جنگ کرنے کے لیے آئے, جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے نہیں گئے تھے, عمرے کے لیے گئے تھے, اور آپ نے جنگی آلات اور ساز و سامان بھی اپنے ساتھ نہیں لیا تھا. اب جب اہل مکہ کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے ان کو, ہم ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اب آپس میں طے ہوا اور انہوں نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا. نمائندے نے آ کے دیکھا, بات چیت کی اور سمجھ گیا کہ عمرہ کرنے آئے, جنگ کرنے نہیں آئے. اس نے جا کے اپنی قوم سے بتایا. قوم نے کہا کہ بھی ہم نے تو عمرہ کرنے نہیں دینا, ہم اس سال ان کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. اب ہوا یہ کہ آگے واقعہ اور بھی ہے, میں انشاءاللہ آگے آیات آئیں گی اس کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کروں گا, لیکن یہاں تھوڑا سا اس کا سیاق و سباق بیان کرنے کے لیے. اب ہوا یہ کہ اینڈ آف دا ڈے صلح ہو گئی. صلح یہ ہوئی کہ مسلمان اس سال واپس جائیں اور یہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے, اگلے سال یہ واپس آئیں گے اور اگلے سال آ کے ان کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی اس سال عمرہ نہیں کر رہے, ہم اگلے سال کریں گے. اب چونکہ صحابہ کرام کے تو دلوں کے اندر جذبات موجزن تھے, خانہ کعبہ جانا ہے, زیارت کرنی ہے, عمرہ کریں گے, اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے خواب بھی بیان کیا تھا اور اس کا ظاہر مطلب انہوں نے یہی سمجھا کہ اسی سال کریں گے, تو ان کو بڑا غم ہوا, بڑا صدمہ ہوا. پھر جو صلح ہوئی اس کی کچھ شرائط ایسی تھیں کہ جن کے اوپر ظاہراً مسلمانوں کی پسپائی تھی, اس کی وجہ سے بھی مسلمان غم زدہ تھے, تو ایک عجیب غم اور دکھ کی کیفیت صحابہ کرام میں پھیلی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرما دی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے, یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال کریں گے, عمرہ کریں گے انشاءاللہ, اب نہیں اگلے سال کریں گے. لیکن وہ چونکہ ایک بات جب پہلے ذہن میں بیٹھ جائے تو اس کے حوالے سے دل جو ہے وہ بہت سارے جو ہے نا وہ خواہشات اور بہت ساری چیزیں پال لیتا ہے اپنے اندر, تو صحابہ کرام یوں ایک غم کی حزن کی کیفیت میں تھے. اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اے حبیب, ہم نے تمہارے لیے فتح مبین کا, روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا ہے. اس کا فائدہ کیا تھا کہ جب اس موقع پر کہ جب صحابہ کرام غمگین ہیں اور حزن میں ہیں, جب فتح مبین کی بشارت ان کو سنائی گئی تو ان کے دل جو ہے وہ خوش ہو گئے, وہ غم جو تھا ان کے دل سے ہٹ گیا اور دور ہو گیا. تو یہ اس اعتبار سے یہاں پر یہ خوشخبری سنائی گئی. اب فتح مبین سے کیا مراد ہے, جس کا یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے حبیب تمہارے لیے فتح مبین کا فیصلہ فرما دیا. علماء کے اس کے بارے میں تین اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے, کہ اے حبیب یہ صلح حدیبیہ تمہارے لیے فتح مبین ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے فتح مکہ, کہ اے حبیب ہم نے تمہارے لیے مکہ کی فتح کا فیصلہ فرما دی. اب مکہ فتح ہوگا ہی ہوگا, اور یہ بڑا واضح طور پہ فتح مبین ہے کہ مکے جیسی جگہ, مرکزی جگہ کا فتح ہونا یہ بہت عظیم شان فتح تھی, تو یہ فتح مبین تھی. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں ہر فتح شامل ہے, خواہ وہ صلح حدیبیہ تھی یا وہ فتح مکہ تھی یا وہ حنین کی جنگ تھی یا وہ اس کے علاوہ تھی, جتنی بھی جنگیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہیں. لیکن اکثر و بیشتر مفسرین نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے, اور بخاری شریف میں مختلف صحابہ کے جو اقوال ہیں ان سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ صلح تو صلح ہوتی نا, فتح تو نہیں ہوتی. صلح تو صلح ہوتی, فتح تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے اور کفار کا غلبہ ٹوٹ جائے, حکومت مسلمانوں کی قائم ہو جائے, فتح تو اس کو بولتے ہیں. لیکن صلح کا مطلب تو یہ تھا کہ مسلمان واپس چلے جائیں, اگلے سال آئیں گے, تو اس میں فتح کا معنی کہاں سے آیا؟ تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ صلح حدیبیہ اصل میں اسلام کی آگے کے زمانے کی کثیر فتوحات کا پیش خیمہ تھی, مقدمہ تھی, ابتدائیہ تھی, تمہید تھی, بنیاد تھی, کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی, اب اس کے بعد وہ جو ہر وقت مکے والوں کے حملے کا ڈر رہتا تھا کہ جی حملہ کر دیں گے، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، وہ خطرہ ختم ہو گیا، کیونکہ صلح حدیبیہ کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ نہیں لڑیں گے، 10 سال تک آئندہ لڑائی نہیں کریں گے۔ تو اب جب صلح ہو گئی اور یہ جو لڑائی کے خطرات تھے وہ ٹل گئے، تو اب پوری توجہ اسلام کی تبلیغ، اشاعت اور اس کی ترویج کی طرف ہو گئی، اور اسی وجہ سے اس ڈیوریشن میں، اس زمانے کے اندر اسلام بڑی تیزی سے پھیلا۔ پھر اسی صلح حدیبیہ کی وجہ سے آئندہ سال مسلمانوں کو جا کے عمرے کی سعادت نصیب ہوئی۔ پھر اسی صلح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا بعد میں اپنی تدبیر فرمائی کہ مسلمان جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ ترقی کرتے گئے، اور بالآخر وہ حالات پیدا ہوئے کہ مسلمانوں نے مکے کو جا کے فتح کر لیا، مسلمانوں نے مکے کو جا کے فتح کر لیا، مکہ ہی فتح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پورا عرب مسلمان ہونا شروع ہوا، وفود آئے، قبیلے آئے، شہروں کے شہر لوگ آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے۔ تو یوں تھوڑے ہی عرصے کے اندر، یعنی چند سالوں کے اندر، اسلام جزیرہ عرب میں پھیل گیا، اور یہ کس سے شروع ہوا؟ صلح حدیبیہ سے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ صلح حدیبیہ ہی فتح مبین تھی، کہ یہ وہ خوبصورت بنیاد تھی کہ جس سے آگے اسلام کا جو شجرہ، جو اسلام کا درخت پھلا پھولا پھیلا، وہ اسی کی برکتوں سے ہوا۔ تو اس لیے اس کو فتح مبین کہا جاتا ہے۔ اگلی آیت ارشاد ہوتا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، تاکہ اللہ تمہارے صدقے تمہارے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے، اور اپنا انعام تم پر تمام کر دے، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے۔ یہ فتح مبین کی وجہ علت بھی ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اس کا جو ہے وہ نتیجہ بھی ہے، کہ اب لام عاقبت کے طور پہ، کہ اب آئندہ اس کے نتیجے میں کیا کیا وقوع پذیر ہوگا۔ تو فتح مبین آپ کو عطا فرمائی تاکہ آپ کے صدقے آپ کے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے۔ یہاں پر وہی معاملہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، کہ یہاں پر بظاہر ذنب کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، اور اس سے مراد یہی ہے کہ آپ کے صدقے، لکا تمہارے صدقے، اور یہ لام لام تعلیل ہے، اور یہ استعمال ہوتا ہے، الم نشرح لکا صدرک، اے حبیب تیری خاطر ہم نے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا، تو تیری خاطر تیرے لیے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا۔ تو اسی طرح اے حبیب تمہارے صدقے تمہاری خاطر تمہارے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے۔ تو یہ معنی اعلی حضرت علی رحمہ نے لیا، اور قدیم مفسرین میں سے بھی متعدد نے یہ والا معنی بیان کیا ہے، تو ہم اسی معنی کو ترجیح دیتے، اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا، فتح مبین کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اللہ تعالی کی نعمت تم پر تمام ہو جائے گی۔ کیسے؟ اللہ تعالی کی نعمت تمام ہوگی کہ اب دین اسلام جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ چلے گا، پھلے گا، بڑھے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ چلتا رہے گا، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ سیدھی راہ کیسے دکھائی جائے گی؟ کہ اب سلطنت بڑھ گئی، امور سلطنت میں اضافہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا، اور ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری زبردست مدد فرمائے گا۔ تو دشمنوں کے اوپر کامل غلبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے یقین میں اضافہ ہو، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کی ملک ہیں، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بڑی خوبصورت ہے، اس پر تفصیلی کلام بھی بڑی جو ہے وہ آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن بہت مختصر ہی میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا. یہ اطمینان کیا تھا؟ جب مدینے سے عمرے کے لیے چلے، تعداد 1400، سامان جنگ ساتھ نہیں، تو شیطان وسوسہ ڈال سکتا تھا کہ مکے جا رہے دشمنوں کے پاس، سامان جنگ ساتھ نہیں دیا، تعداد صرف 1400، ان کی تعداد زیادہ، ان کا اپنا گھر، ان کے پاس اسلحہ موجود، تو کہیں مارے ہی نہ جاؤ سارے، وہ تو تمہارے اوپر حملہ کر کے نیست و نابود کر دے گے. اور یہ وسوسہ جو ہے یہ بعض لوگوں کو آیا، اور اس کی وجہ سے وہ رکے بھی، وہ نہیں گئے ساتھ. لیکن جو سچے ایمان والے، مخلص ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اطمینان اتارا ہوا تھا. وہ اطمینان تھا، وہ ثابت قدمی تھی، اور وہ جمعیت دل تھی، وہ دل کی مضبوطی تھی، ثبات قلبی تھی وہ، کہ جو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، تو وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نکلتے ہوئے وہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے. پھر جب صلح حدیبیہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ کرام نے بیعت کی، صلح حدیبیہ سے پہلے جو ماحول پیدا ہوا تھا، صحابہ کرام نے بیعت کی، بیعت رضوان. تو بیعت رضوان کیا تھی؟ کہ میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے. اور بعد نے فرمایا کہ ہم نے تو یہ بیعت کی تھی کہ ہم مر جائیں گے لیکن نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو اب وہ اتنی دور جا کے بغیر ساز و سامان کے اس طرح نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع اور بیعت کے اوپر ثابت قدم رہنا، یہ اسی سکینہ اور اطمینان کی برکت تھی جو اللہ تعالی نے مومنوں کے دلوں میں ڈالی تھی، جو صحابہ کرام کے دلوں میں ڈالی تھی. تو یہ وہ سکینہ تھا، اطمینان تھا، جو اللہ تعالی نے ایمان والوں کے دلوں میں ڈالا. اور اس کی برکت کیا ہوئی؟ کہ ان کا پہلے ہی اللہ رسول پہ یقین تھا، لیکن اس سکینہ کی برکت سے، اطمینان کی برکت سے ان کا یقین اور بڑھ گیا. ان کا یقین، ایمان جو ہے وہ اور بڑھ گیا، اس کی قوت کے اندر مزید اضافہ ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان و زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے ہیں، ہاں وہ فرشتوں کے لشکر ہیں، یا زمین میں خدا مچھر بیچ کے ہلاک کر دے کسی کو، ہوا بیچ کے ہلاک کر دے، آندھی بیچ کے ہلاک کر دے، پانی کا جو ہے وہ سیلاب بیچ کے ہلاک کر دے، سب لشکر اللہ کے ہیں. لہذا اگر مسلمان دین کی خاطر جینے مرنے کی بیعت کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے، ان کے حق میں بہتر ہے، وہ خدا کو فائدہ نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ تو مالک ہے آسمان و زمین کے لشکروں کا، چاہے تو مچھر کے ساتھ ہی ساری قوم کو تباہ کر دے، جیسے نمرود کی قوم کو تباہ کیا. اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ جب معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں سے خود ہی کافروں کو ہلاک کر دے، تو پھر مسلمانوں کو حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ اور پھر ایک ہی مرتبہ میں سب کو ہلاک کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ کہ جو کفار خدا کے نافرمان ہیں اور اس کے نبی کے گستاخ ہیں اور ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایزا دیتے ہیں، نہیں مانتے، سب کو ہلاک کر دیا جائے. تو فرمایا اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ لشکروں کو بھیج کر سب کو ہلاک نہیں کر دیتا، بلکہ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ تم خدا کی راہ میں نکلو، مرو اور مارو، تم خدا کی راہ میں نکلو، تم قربانیاں دو. تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے کہاں کیا کرنا ہے، وہ اپنے افعال کی حکمتوں کو خود جانتا ہے. تو یہاں پر ایمان والوں کے حوالے سے کلام کیا گیا. اس کے بعد پھر اہل ایمان کے لیے فضیلت بیان کی گئی. فرمایا لیدخل المؤمنین والمؤمنات الجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما. تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کے دل میں اطمینان اتارا، ان کا ایمان، ان کا ایخان، ان کا یقین بڑھ گیا، یہ اس لیے تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جنتوں میں داخل کرے، ان کی برائیاں مٹا دے، اور انہیں کامیابی سے سرفراز فرمائے. اب اس کے بعد مشرکوں اور منافقوں کے بارے میں بیان ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے سلسلے میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔